الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الامر بالمحافظه على السنه وآدابها سنتوں کی حفاظت کرنا اور اس کے آداب کے سلسلے میں گفتگو. قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وقال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وقال الله تعالى انك لتهدي الى صراط مستقيم وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه والايات في الباب كثيره. آج کے سبق میں حضرت امام نووی رحمتہ اللہ علیہ جن باتوں کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ ہیں اللہ کے نبی کی سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کی سنتوں کے آداب، طریقے، احترام. چونکہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تمام نبیوں کا اصل اگر کوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. تمام پیغمبروں کی روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا عالم ارواح میں، اور جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اچھا میں تم سب کو دنیا میں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے، تم ان پر ایمان لے آؤ گے، ان کی مدد کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان لے آؤ گے، ان کی مدد کرو گے. سب نے کہا کہ جی ہم تیرے آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے. تو جب تمام نبیوں کو اس نبی پر ایمان لانا ہے تو تمام نبیوں کی نبوت تابع ہوئی کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور بھائی جو تابع ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، اور جس کی تابعداری کی جاتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی اس حیثیت سے پہلے ہوئے اور تمام نبی آپ کے تابع یعنی بعد میں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا. دنیا میں آنا تو سب سے اخیر میں ہوا لیکن فرمایا جنت میں میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے جاؤں گا. عجیب بات ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بات ارشاد فرمائی، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمام نبیوں کی گواہ اس امت کو بنایا. جعلناکم امتاً وسطا, اس لیے اس امت کا نام امت وسطا رکھا. قرآن کریم میں اللہ نے اس امت کا نام امت وسطا, وسط کا معنی ہوتا ہے میدل, تو یہ امت میدل میں کہاں ہے؟ یہ تو بالکل اخیر میں آئی, بیچ میں تو ہے نہیں. پھر اس امت کو وسط کا معنی تو بیچ میں ہوتا ہے, پھر اس امت کو امت وسطا کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز بیچ میں ہوتی ہے نا وہ معتدل ہوتی ہے, نہ اوپر نہ نیچے. تو اس امت کو اللہ نے معتدل بنایا, نہ اتنا افراط ہے نہ اتنا افراط, نہ اتنا افراط کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جائیں تو بنی اسرائیل کی طرح کپڑا کاٹنا پڑے, یہ بھی نہیں کہا. نہ اتنا افراد کہ مسجد کے بغیر نماز ہی نہ ہو, اور نہ اتنی تفریط کہ اتنا نیچے گر جانا کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کا جواب نہ دو, دوسرا گال بھی سامنے کر دو, ایسی بھی تفریط نہیں. افراد یعنی حد سے بڑھ جانا, اتنا بھی زیادہ ہمیں سخت نہیں کہ مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کپڑے پر ناپاکی لگ جائیں تو کپڑا کاٹنا پڑے گا, یہ افراد. بہت زیادہ سختیاں بنی اسرائیل پر بہت سختی آئی, اور نہ اتنی تفریط اتنے نیچے اتنے نیچے اتنے نیچے کہ ذریعت عیسوی کا ضابطہ یہ تھا کہ ایک کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی رخسار کر دو, دوسرا مال لو. بخاری شریف میں روایت ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو بلایا, اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کرتے ہوئے, فرمایا تم چوری کی؟ وہ کہنے لگا نہ, اس اللہ کا واسطہ ہے میں نے چوری نہیں کی. حضرت نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, فرماتے عیسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا, اچھا بھائی تم نے اللہ کا نام لے لیا تو میری آنکھیں جھوٹی تم سچی. اتنی بھی تفریط نہیں. ہمیں یہ کہا گیا کہ تم آگے چل کے مت مارو, لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی مارنے آئے تو بیٹھے رہو, یہ بھی نہیں. ڈیفینس کا ہمیں کہا گیا, جس کو کہتے دفاع, دفاع کرنا, ڈیفینس ہمیں کہا گیا. ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ ڈر کر بیٹھے رہو, کچھ کرو ہی مت, ہمیں پیش قدمی نہیں کرنا ہے. اسی لیے اب بات آئی تو میں عرض کروں, حضور کے جتنے غزوات ہیں ان تمام غزوات پر نظر کی جائیں تو پیش قدمی نہیں ہے, یہ سب ڈیفینسی جواب ہے. مسئلہ سمجھنا, یہ جو مستشرقین جو اشکال کر رہے, اور دو اشکال ان کے سب سے بڑے کہ محمد لڑاکو نمبر ایک, اور محمد حوث پرس خواہش پرس اتنی بیویاں رکھنے والا, یہ دو. اس کا اس وقت وقت نہیں ہے, میں ابھی اجمالاً ایک جواب دے دوں, انشاءاللہ جہاں روایت آئے گی وہاں اس پر جواب مفصلاً آئے گا. حقیقت حال یہ ہے کہ جتنے غزوات ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام غزوات ڈیفینسی غزوات ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت سب سے پہلے عراق پر پابندی لگی کہ نہیں؟ مالیاتی اعتبار, جس کو ہم کہتے ہیں آرتھک, امریکہ آرتھک ریتے انہیں مارو, آرتھک پابندی لگی کہ نہیں؟ اس وقت ایران پر لگ رہی ہے کہ نہیں؟ فلاں اور فلاں کو منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں کہ ان سے کانٹیکٹ نہ رکھو, ان سے مال نہ خریدو؟ آرتھک کبھی کبھی پابندیاں لگانی پڑتی ہے ضرورت کی بنیاد پر. یہ صحیح یا غلط میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, جو اس وقت لگی ہے یا لگائی گئی میں اس پر یہ تو میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ مکہ والوں کا مال مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف استعمال ہوگا, تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ دو جماعتیں ہیں, آپ جس کی طرف رخ کرنا چاہے اپنے دفاع کے لیے. ایک جماعت وہ ہے جو سیریا سے مالی تجارت کر کے, اور اس وقت ابو سفیان کو ابن سعد نے لکھا ہے کہ جیسے آج کل سود پہ کاروبار چلتے ہیں نا, اس وقت بھی سود پہ کاروبار چلتے تھے, اور بڑے بڑے پیمانے پر سود پہ کاروبار چلتے تھے. کیسے؟ کہ میں نے آپ 100 درہم دیے اور یوں کہوں کہ 125 درہم مجھے واپس کرنا. اچھا آپ 100 درہم کیا کریں گے؟ تو آپ 100 درہم اس آدمی کو دیں گے جو تجارت کے لیے جا رہا ہے کہ میرے پیسے لے جا تھوڑے تجارت بزنس میں لگا اس کو. اب میں یہ سوچ رہا ہوں قرض لینے والا کہ چلو یہ تجارت کر کے آئیں گے تو مجھے 200 کا نفع ملے گا, تو 200 میں سے اگر 100 تو اس کا قرض ہے, 25 زائد بھی دے دیے تو کیا ہوگا, 75 تو مل جائیں گے مجھے. یہ ہے تھنکنگ ان کی, جس کی بنیاد پر یہاں سے سود پہ پیسے لیے, یہاں سے سود پر پیسے لیے, یہاں سے سود پر پیسے لیے, اور کافی بڑی رقم ابو سفیان جیسے بڑے بڑے تاجروں کو دی جاتی تھی کہ تم سیریا جا رہے ہو, شام جا رہے ہو. ان کے دو سفر ہوتے تھے, ایک شام کے یمن کا الی بقریش الی بیم رحلت الشتاء والصیف, ایک سردی کا سفر ایک گرمی کا سفر, ان کے دو سفر ہوتے تھے, ایک سیریا کا ایک یمن کا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا کہ تم کو میں نے کعبۃ اللہ دیا ہے جس کی پاسبانی اور نگہبانی کی بنیاد پر تمہیں کوئی لوٹ نہیں رہا ہے, تمہیں کوئی مار نہیں رہا ہے, یہ میرے گھر کی بنیاد پر تمہاری تعظیم ہو رہی ہے اور تم میرے نبی کو ستا رہے ہو. لیلاب قریش الی بیم رحلت الشتاء والصیف. تو اللہ کے حبیب کو بتایا کہ دو جماعتیں, ایک جماعت تو یہ ہے کہ جو شام سے کافی مال لے کر کے آ رہی ہے اور وہ مال تیرے خلاف استعمال ہوگا, ایک تو یہ ہے. آرچت جس کو کہتے ہیں روکنا تاکہ ہمارے خلاف وہ مال استعمال نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اس جماعت کو روک لیتے تاکہ یہ مال ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ جماعت تو نکل جائے اور بدر میں مقابلہ ہی ہو جائے. ادھر ابو سفیان نے اطلاع بھیج دی مکہ کہ ہم پھنس گئے, ابو جہل نے بڑا لشکر تیار کر لیا. ابو سفیان کی پھر اطلاع پہنچی کہ آپ فکر نہ کریں, ہم سکون سے نکل آئے ہیں اور ہمارے فکر کی کوئی ضرورت نہیں, ہم نکل آئے. ابو جہل نے کہا کہ جب تیاری کر لیے تو اب جا کر رہیں گے, بدر میں جا کر شراب پیئیں گے اور ناچنے والیوں کے ساتھ ڈانس کریں گے, اور اگر آ گئے صحابی لوگ یعنی مسلمان تو پھر مقابلہ ہو جائے گا, پھر یہ بھی دیکھ لیں گے. آئے خود آئے ہیں. بدر مکہ سے کافی دور ہے, مدینہ سے قریب ہے, اس سے صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ آنے والا کون ہے. آپ دیکھ لیجئے بدر جو ہے مکہ سے قریباً 320 کلومیٹر ہے اور مدینہ المنورہ سے 150 کلومیٹر ہے, تو کہاں سے کہاں تک آنے والا دور جو آیا ہے یقیناً وہی آیا ہے, اور جب وہ آیا ہے تو ڈیفینس کرنا پڑے گا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ دفاعی مسئلہ پیش آیا. احد میں کون آیا؟ یہی لوگ آیا, اور آنے کے بعد اب اور کہاں آ گئے؟ مدینے پر آ گئے. احد مدینے سے کتنا دور ہے؟ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سامنے نظر آ رہا ہے. خود آئے اور اس کے بعد احد میں یہ کہہ کر گیا ابو سفیان پہاڑ پر سے جاتے جاتے کہ اے محمد تم سن لو, تمہارے اندر سے بہت سو کو مسلح کر دیا ہے, یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, پیشاب کی جگہ کاٹ دی ہے, پیٹ چیر دیا ہے. کہنے لگا ابو سفیان میں نے نہیں کہا, لیکن میں اس پر ناراض بھی نہیں ہوں, راضی ہوں, جو کیا ہے برابر ہے. پھر کہا کو محمد ہے تمہارے اندر؟ حضور نے فرمایا جواب مت دو. افیقم ابو بکر ہیں؟ فرمایا جواب مت دو. افیقم عمر ہیں؟ جواب مت دو. حضرت عمر سے رہا گیا ہی نہیں, عمر کیسے رہ سکتے تھے؟ وہ جلال اتنا تھا, حضور کے منع کرنے کے باوجود بول اٹھے یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن, اللہ نے ابھی ہم کو تیرے لیے زندہ رکھے. پھر اس نے اوپر سے کہا ابو سفیان نے لنا العزا ولا عزا لکو, ہمارے پاس عزا نامی بت ہے, تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں, یعنی اس نے ہمیں کامیابی دی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو جواب دو. پہلے منع کیا اس لیے کہ اپنی ذات سے متعلق تھا, اور اب کہہ رہے جواب دو اس لیے کہ توحید سے متعلق ہے. توحید پر خاموش نہیں رہ سکتے. ہمارا حال یہ کہ دین کے مسائل میں خاموش اور اپنے مسئلے میں بہت بولتے ہیں. ہمارا معاملہ الٹا ہے, دین کے مسئلے میں خاموش اور اپنے مسائل میں خوب بولتے ہیں. فرمایا جواب دو اس کو. فرمایا کیا جواب دیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے حبیب بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں کہو لنا المولا ولا مولا لکو, ہمارا اللہ ہے تمہارا اللہ نہیں. لنا المولا ولا مولا لکو, وہ اللہ ہمارا ہے تمہارا نہیں. جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا ابو سفیان کہ آئندہ سال دوبارہ ہماری تمہاری ملاقات بدر میں ہوگی. آنے کا وعدہ کون کر کے گیا؟ ابو سفیان. خندق میں وہی لوگ آئے, اللہ کے نبی کو مجبوراً سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودنا پڑا مدینہ شریف کے اندر. اور مدینہ شریف کے اندر جب یہ آئے ہیں تو یہ آخری موقع, اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے ہم جائیں گے. یہ حضور کا معجزہ تھا, آپ نے فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے اب ہم جائیں گے مکے. ایسا ہی ہوا, سن 5 میں خندق ہوا, سن 6 میں اللہ کے حبیب عمرے کے لیے چلے, آپ کو روک دیا گیا آئندہ سالانہ. صلح ہو گئی اہل مکہ کے ساتھ اور جو شرائط طے ہوئے, اور ان شرائط کے مطابق اگلے سال اللہ کے نبی تشریف لے گئے سن ہجری 7 میں. 3 دن پورے ہوئے, مکہ والوں نے علی سے فرمایا کہ تمہارے نبی کو کہو نکل جاؤ, ٹائم پورا ہو گیا, وقت پورا. اللہ کے نبی شرط کے اتنے پابند, 3 دن پورے ہو گئے حضرت فوراً نکل گئے. یہ نہیں کہ میرا مکہ ہے کعبہ ہے میں کیسے جوڑ کر جاؤں, نہیں, شرط اپنی جگہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ ڈسپلن سکھایا ہے, وہ اخلاق سکھائے, وہ کیریکٹر سکھائے کہ خدا پاک کی قسم اگر یہ امت ان کیریکٹر کو اپنا لے تو غیر قدموں میں نہیں پڑیں گے, ایمان میں داخل ہو کر جنت میں آ جائیں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈسپلن نہیں, وہ اخلاق نہیں, وہ کیریکٹر نہیں. اللہ کے حبیب جیسے علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کا کہنا ہے 3 دن پورے ہو گئے نکلنا ہے, فرمایا نکل جاؤ. آقا نکل گئے وہاں سے, اور سن ہجری 8 کے اندر شرط ٹوٹی, مکہ والوں ہی نے توڑی, اور شرط کے ٹوٹنے کے بعد اب ابو سفیان مکے میں آ کر کے سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے. ام حبیبہ سے کہا کہ بیٹی وہ شرط ہم سے ٹوٹ گئی ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ اب محمد شرط کے ٹوٹنے کی بنیاد پر مکے کا رخ کر رہا ہے, تو ذرا سمجھاؤ اپنے شوہر کو. فرمایا میں نہیں سمجھا سکتی. یہی وہ واقعہ ہوا تھا کہ ابو سفیان بستر پر آ کر کے بیٹھے تو ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ لیا اور فرمایا ابا جی آپ میرے باپ ہو, لیکن جہاں تک ایمان نہیں ہے یہ وہ مبارک بستر ہیں کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, اس کفر کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا. بیٹی ہے نہیں بیٹھنے دیا. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کنکریوں سے کھیل رہے تھے, عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی, بیٹے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کنکریوں سے نہ کھیلو کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا, کسی کی آنکھ پھوک جائے گی, نفع کچھ نہیں نقصان ہوگا. تو بیٹا کہنے لگا اتنی کنکری میں کیا ہو جائے گا. فرمایا میں حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اس کال کر رہا ہے, زندگی بھر قطع تعلق کا اعلان کر دیا. نبی کی ایک حدیث کے خلاف بولنے پر زندگی بھر قطع تعلق کر لیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت بہت کرتی ہے, بہت سخاوت کرتی ہے, ذرا پابندی لگانا چاہیے, روکنا چاہیے, اتنی ساری سخاوت کر کے مال سب نکال رہی ہے. حضرت عائشہ کو پتا چلا, قسم کھا لی میں قیامت تک اسے موت تک اس سے نہیں بولوں گی, یہ کون روکنے والا مجھے آ گیا. اب عبداللہ ابن زبیر کے لیے دروازہ بند ہو گیا خالہ جان کا, ام المؤمنین روضہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عبد الرحمن ابن عبد یغوث اور دوسرے ایک صحابی ان دونوں کو لیا اور فرمایا تم آگے آگے چلو اور خالہ جان کے دروازے پر جا کر کے ہدایت مانگو کہ ہم آپ کے مکان میں آنا چاہتے ہیں, جب وہ کہے گی کہ آ جاؤ تو تم بول دینا ہم سب آ جائیں, اکل لو نا ہم سب آ جائیں. فرمایا ہاں سب آ جاؤ, جب سب کہیں گے تو مجھے بھی ہدایت مل جائے گی, تم بتائیو مت کہ میں بھی ساتھ ہوں. فرمایا اچھی بات ہے. گئے یہ دونوں آگے آگے, ہدایت مانگی, فرمایا آ جاؤ, فرمایا کہ ہم سب آ جائیں جتنے, فرمایا سب آ جاؤ. حضرت عائشہ کیا بتا کہ عبداللہ ابن زبیر بھی ہے, فرمایا سب آ جاؤ. دروازہ کھول کر عائشہ پسے پردہ چلی گئے اور یہ دونوں صحابی آگے بیٹھ گئے, عبداللہ ابن زبیر تو تھے ہی بھانجے, پردہ ہٹا کر پیچھے, اور پیچھے جا کر خالہ سے لپٹ پڑے اور خوب رونے لگے, خوب رونے لگے. بلاخر عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو بولنا ہی پڑا اور اپنی قسم توڑی. اس قسم کے بدلے میں حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے. کتنے؟ 40. حالانکہ ایک غلام کفارہ ہو جاتا ہے, ایک غلام, قرآن نے ایک غلام کہا ہے, 40 غلام آزاد کیے, اور مرنے سے پہلے یہ کہہ کر جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی اور اس کی بے حرمتی کی, کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے. کیا خوف تھا, کیا خوف تھا ان لوگوں پر, یعنی کتنے اللہ سے وہ ڈرنے والے تھے. 40 غلام آزاد کیے, ایک نہیں 40 غلام, اور پھر بھی ڈر رہی ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ فرما لے. یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس حیا ہوتی ہے تو حیا کی بنیاد پر وقار آتا ہے. حیا نبی کی سنت ہے, حیا نبی کی عادت ہے, حیا نبی کی طبیعت ہے,
تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ہاں میں نے حکمت کی کتابوں میں بھی اسی طرح پڑھا ہے کہ حیا سے وقار پیدا ہوتا ہے. حضرت عمران ابن حسین نے فرمایا میں میرے نبی کی باتیں پیش کرتا ہوں اور تو حکمت کی باتیں سامنے لا رہا ہے، فرمایا میں تجھ سے قطع تعلق کرتا ہوں. میرے نبی کے مقابلے میں حکمت کی باتیں کیا ہوا کرتی ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، معاف فرمائے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں فلاں انگریز نے بھی ایسا ہی کہا ہے. ارے میرے نبی کی تائید کے لیے کسی انگریز کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کی تائید کے لیے جس کی تائید ساری کائنات کا مالک کر رہا ہو اس کو ایرے غیرے انگریز کی تائید کی ضرورت پڑے گی. ہمارے مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی نے جملہ فرمایا، فرمایا حضرت ایک صاحب نے، لوگ عام طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت ایک انگریز نے بہت اچھی بات کہی اسلام کے متعلق. فرمایا کیا کہا؟ فرمایا اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان بہت خراب ہے، اس کے ماننے والے بہت خراب ہیں. بہت اچھی بات کہی اس نے. حضرت نے فرمایا غلط کہا اس نے. مفتی صاحب تھے، حاضر جوابی تو حضرت مفتی صاحب کی بہت مشہور تھی، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حاضر جوابی، اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا. تو فرمایا بہت غلط کہا اس نے. فرمایا کیا غلط کہا حضرت؟ فرمایا وہ تو حقیقت میں اسلام ہی کی برائی کرنا چاہتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں کر سکتا تھا، تو پہلے ذرا اسلام کی تعریف کر کے ذہنی رشوت دی. رشوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پیسوں کی رشوت اور ایک ذہن کی رشوت، ذرا خوش کر دیتے ہیں. جیسے ہماری تعریف کر کے کوئی خوش کر کے کہتا ہے میرا فلاں کام ہے میں آیا ہوں اس کے لیے، اب پہلے آپ کی تعریف کی ہے تو کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے، یہ ہے ذہنی رشوت. فرمایا اس نے اسلام کی تعریف کر کے تمہیں ذہنی رشوت دے کر خوش کر دیا تاکہ اب آگے کچھ بولو نہیں. اس کے بعد دوسرے جملے میں کہ مسلمان بہت خراب ہیں اس میں اسلام کی برائی کر دی، اس لیے کہ مسلمان اسلام ہی کی بنیاد پر خراب ہوا تو حقیقت میں وہ اسلام ہی کی برائی کرنا چاہتا ہے. اور ہم اس کو بہت خوشی سے پیش کرتے کہ اس نے بہت اچھی بات کہی اسلام کے سلسلے میں. ارے اس نے تو ذہنی رشوت دے کر ہمیں خاموش کر دیا اور اسلام کی برائی کر دی اس نے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کا اعمال اور آپ کی زندگی کے وہ کہ نبی کی ایک بات کے مقابلے میں کسی کو برداشت نہیں کر دیتے. عبد الرحمن ابن ابی بکر یا محمد ابن ابی بکر دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے صدیق اکبر سے فرماتے ہیں ابا جی بدر کے میدان میں آپ بالکل سامنے تھے، بالکل سامنے تھے، جی میں آ رہا تھا مارو، اس لیے کہ یہ کفر کے میدان میں تھے، ابو بکر اسلام کے میدان، تب جی میں آ رہا تھا مارو، لیکن پیدری اور باپ کی شفقت و محبت کی بنیاد پر میں نے نہیں مارا. تو ابو بکر کا جواب سنیے، فرمایا بیٹے میں نے تجھ کو نہیں دیکھا تھا ورنہ بیٹے کی محبت مجھ کو میرے نبی کی محبت کے مقابلے میں نہیں روک سکتی تھی، میں مار دیتا. میرے بیٹے کی محبت ہونا میرے نبی کی محبت کے مقابلے میں مجھے نہیں روک سکتا تھا. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے اور جنہوں نے یہ اذان دیکھی تھی، یہ جو اذان ہے نا ہماری، یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھی تھی. اور میں اس پر کسی مجلس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے ایک میٹنگ بلائی مدینہ شریف میں آنے کے بعد کہ بھئی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، جماعت کے لیے کیسے بلایا جائے. تو کسی نے فرمایا کہ ناقوس بجایا جائے جس کو ہم دھتورا کہتے ہیں ناقوس. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نہ، یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے. فرمایا کھوکھلے بانس پر لکڑی مار کر کے آواز کیا جائے، فرمایا یہودیوں کا طریقہ ہے. فرمایا آگ جلا دی جائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا مجوسیوں کا طریقہ ہے. فرمایا جھنڈا لگا دیا جائے، فرمایا لوگ ہر وقت کہاں جھنڈے کو دیکھیں گے. حضرت عمر نے فرمایا کہ گلیوں میں نماز کے وقت میں اعلان کیا جائے الصلاۃ الصلاۃ تاکہ لوگ جماعت میں آ جائے. فرمایا کہ اعلان کرنے والا اس ناکے سے اس ناکے کب پہنچے گا، کتنا انتظار کرنا پڑے گا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جماعت کے لیے جمع کیسے کرے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب اس روایت پر پہنچتے ہیں نا بخاری شریف میں تو ایک عجیب بات فرماتے، فرماتے پیارو دیکھو یہاں پر شدید ضرورت تھی نماز کی، جماعت کی نماز کے لیے بلانے کی شدید ضرورت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان ضرورتوں کے باوجود ان طریقوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ غیروں کا ہے، اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ غیروں کا ہے. اور آج ہم بلا ضرورت بھی غیروں کے طریقے کو استعمال کر لیتے ہیں. اس میں کیا ہوا، اس میں کیا ہوا؟ یہ ہمارا جملہ ہے. وہاں ضرورت شدیدہ تھی، شدید مجبوری تھی، پھر بھی نبی نے فرمایا نہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، میں نہیں اپناؤں گا. اور آج ہم بلا ضرورت کے بھی استعمال کر لیتے ہیں. عبداللہ ابن زید ابن ربیع اس مجلس سے کھڑے ہوئے بہت فکر، بے چین، انتہائی ٹینشن میں کہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے. رات میں خواب دیکھا، عبداللہ ابن زید ابن ربیع یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے اذان دیکھی تھی، اور ان سے یہی ایک روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت ہے اذان کی روایت ہی نہیں سے. انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور ان کے ہاتھ میں خواب میں دو لکڑیاں تھیں. تو فرشتوں نے پوچھا کہ یہ دونوں لکڑیوں کو کیا کرے گا؟ کہا میں نماز کے لیے بجاؤں گا. تو فرمایا اس سے اچھا طریقہ تمہیں نہ بتاؤں؟ فرمایا ہاں بتاؤ. تو ایک فرشتے نے اذان دی، یہ وہی اذان ہے جو ہم اذان دیتے، اور دوسرے فرشتے نے تکبیر گئی، یہ وہی تکبیر ہے جو ہم دے رہے ہیں. وہ خواب میں اسی وقت اٹھے اور دوڑے دوڑے اسی وقت فجر میں اللہ کے حبیب کی خدمت میں. فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. فرمایا بلال کو بلاؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا عبداللہ تم کلمے بولتے جاؤ جو تم نے دیکھے ہیں، جو تم نے دیکھے ہیں وہ بولتے جاؤ. اور بلال سے کہا کہ تم زور سے کہو. یہ پہلی اذان ہوئی فجر کی. اب یہاں ایک چھوٹا سا حدیثی سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آج تو ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم ہی کریں گے، تم کون کرنے والے آگے؟ ہمارا یہ ایک دل کی بات ہے، میں نے دیکھا تو میں کروں گا نا، یہ بلال کو کہاں دے دیا؟ آج ٹرسٹیوں کے جھگڑے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو ٹرسٹیوں کے جھگڑے، یہ جھگڑے ہے کیوں؟ اسی لیے تو ہیں، میں کروں گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا اور اذان بلال کے پاس دلائی، اور عبداللہ ابن زید نے یہ کہا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ میں دوں. جمہور محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ عبداللہ ابن زید کی آواز پست تھی، آواز دھیمی تھی، اور اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت ہوتی، اس لیے حضرت نے حضرت بلال کا انتخاب فرمایا. ہمارے اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن اللہ نے اس چکی کے پاپ کے دل میں بھی ایک بات ڈالی. چکی کا بعد حضرت نے اپنا نام رکھا تھا، اس کا لطیفہ میں سنا چکا ہوں کسی سبق میں کہ حضرت اپنے آپ کو چکی کا پاپ کیوں کہتے تھے. پھر میں دوہرا دوں، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جاہل پیر اور اس کے جاہل مرید، مریدوں نے ایک مرتبہ پیر صاحب سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ زمین پر نشان کس کا ہے، گول راؤنڈ نشان تھا، یہ نشان کس کا ہے؟ تو پیر صاحب پہلے ہنسے پھر روئے، تو مریدوں نے کہا کہ حضرت پہلے ایک سوال تھا اب تین سوال، یہ ہے کہ آپ ہنسے کیوں اور روئے کیوں، اب تین سوال ہو گئے. تو مرید صاحب نے، پیر نے یوں کہا کہ میں ہنسا تو اس لیے کہ تمہارے ایسے دقیق سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں، ابھی زندہ ہوں اس لیے مجھے خوشی ہوئی تو ہنسا، اور رویا اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو تمہارے دقائق کو کون بتائے گا، رونا اس پر آیا مجھے. اور اب تیسرا سوال کہ یہ ہے کیا، تو اصل میں ہرن بھاگ رہا ہوگا تو ایک چکی کا پاٹ پڑا ہوگا، پہلے زمانے میں اپنے گھروں میں چکی چلتی تھی، تو اس کا اوپر کا ایک پاٹ ہوتا تھا ایک نیچے کا ہوتا تھا، تو اوپر کا پاٹ جو ہوتا تھا نا اس میں بیچ میں سوراخ ہوتا تھا، تو کہا وہ چکی کا پاٹ پڑا ہوگا اور ہرن بھاگ رہا ہوگا، تو وہ ہرن کا پاؤں چکی کے پاٹ میں پھنس گیا، تو وہ پاٹ لے کر ہی بھاگا، یہ اس کے نشانات ہیں، یعنی وہ پاٹ کے نشانات ہیں. حضرت فرماتے جاہل پیر کو اتنا بھی پتا نہیں کہ اتنا دبلا پتلا ہرن اتنے بڑے پاٹ کو لے کر کیسے چلے گا. بھائی اتنا دبلا پتلا ہرن جس کے پاؤں ٹوٹ جاوے ذرا سے، بکری سے زیادہ کمزور، وہ اتنے بڑے پاٹ کو لے کر کیسے چلے گا. لیکن فرمایا جیسے جاہل پیر ویسے ان کے مرید، مریدوں نے بھی زوال نہیں کیا، جی حضرت واہ 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 واہ، جیسے آج بھی یہی حال ہوتا ہے نا، واہ 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 چلتا ہے. فرمایا ہاں حضرت برابر ہے. حضرت فرماتے وہی چکی کا پات میں ہوں، یہ ہے واقعہ، حضرت نے اس سے اپنا نام رکھا. اور فرمایا وہ چکی کا پات، اور پھر حضرت فرماتے تھے مجھ جیسے جاہل کے لیے تم جیسے جاہل مل گئے. لیکن یہ حضرت کی توازو تھی، ورنہ علم کا پہاڑ تھا وہ، تو شیخ الحدیث ویسے ہی نام مشہور نہیں ہو گیا، علم کا دریا تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو علم حدیث پر ان سے خدمت لی. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے اس حدیث پر کہ چکی کا پات یہ ہے، چکی کے پات کا مطلب میرا جواب یہ ہے. فرمایا سارے محدثین نے تو یوں کہا کہ حضرت عبداللہ ابن زید کی آواز دھیمی تھی اور بلال کی آواز اونچی تھی، اس لیے ان کا انتخاب فرمایا. لیکن میرا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ نے انتخاب فرمایا بلال کا، اس لیے کہ نبی جو بھی بات بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے، تو بلال کا نام بھی نبی کی زبان پر اللہ ہی نے لیا. اب نبی سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے بلال کا نام کیوں لیا، تو جواب ہماری زبان یوں کہے گی کہ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آگ پہ سو کر، پتھروں پر سو کر، مکہ کی گلیوں میں اپنے بدن کو لہو لہان بنا کر، جس نے احد احد کے نعرے بلند کیے تھے، آج مدینہ میں خوشیوں کے وقت میں بھی وہی احد احد کے نعرے بلند کرے گا. اس لیے بلال کا انتخاب ہوا. حضرت بلال نے مکی زندگی میں جو مصیبتیں جھیلی ہیں، آپ پر پتھر رکھا گیا، آپ کو آگ پر سلایا گیا، آپ کو گرم کھولتے ہوئے ریت پر سلا دیا گیا. دنیا جانتی ہے آج 50 ڈگری ابھی چل رہی ہے وہاں گرمی، ٹھیک ہے، حرم میں سے نکلنے کا من نہیں ہوتا، گرمی اتنی ہے، جب روم پہ جاوے تو حرم میں جانے کا من نہیں ہوتا، اتنی گرمی. 50 ڈگری گرمی پر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ 55 اور 60 ڈگری گرمی، اور پھر ریت تپا ہوا، اور پھر چاروں طرف آگ کا رکھنا، اور بیچ میں پتھر اوپر سے رکھ دینا، اندازہ لگائیں بلال کی تکلیفوں کا کیا عالم ہوگا. لیکن اس کے باوجود بلال نے احد احد کے نعرے کو نہیں چھوڑا. فرمایا کہ تیرے بلال نے مکہ میں گلیوں میں احد کو نہیں چھوڑا، تو آج خوشیوں میں بھی یہی میرا بلال احد کے نعرے کو بلند کرے گا. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس لیے بلال کا انتخاب ہوا. اور اسے ایک عجیب نقطہ حضرت نے نکالا، فرمایا جو مصیبتوں میں اللہ کو پکارتا ہے، خوشیوں میں اللہ اسے یاد کرتا ہے. مصیبتوں میں جو اللہ کو پکارتا ہے، خوشیوں میں اللہ اسے یاد کرتا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہم مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، نہ خوشیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں. مصیبتوں میں مصیبت کو پکارتے ہیں، اور خوشیوں میں ہم کسی کو پکارتے نہیں، سبھی کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوشیوں میں اپنے رشتہ دار کو بھی بھول جاتے ہیں. اللہ کو تو بھول جاتے ہی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں. تو میں بہت دور نکل گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے صرف ایک روایت منقول ہے، یہ اذان کی روایت، یہ کھیت میں کام کر رہے تھے. ایک اور سوال ہے، چلیے اذان پر وہ بھی بتاتا چلو. ایک سوال اذان پر یہ ہوتا ہے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ قربانی کرتے ہیں، وہ خواب ہی تو تھا ابراہیم علیہ السلام کا. بھائی ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہی تو تھا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا یا ابتی ما افعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے، تیار ہوں. چلے یہاں بھی ایک سوال سنتے چلیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کہاں کیا، تو پھر خواب پورا کہاں ہوا؟ بھائی ذبح ہوئے اسماعیل علیہ السلام، خون بھی تو نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر خواب پورا کہاں ہوا؟ تو کیا نبی کا خواب غلط ہو گیا؟ کیوں ایسا؟ بہت سارے جوابات ہیں، حضرات مفسرین نے بہت جوابات دیے، میں ایک جواب نقل کروں. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں یہ تھوڑے ہی دیکھا تھا کہ چھری چل گئی ذبح ہو گئے، یہ دیکھا تھا انی اذبحک کا، میں ذبح کر رہا ہوں. تو جتنا خواب دیکھا تھا اتنا تو ہو ہی گیا، ذبح کر رہا ہوں اتنا تو ہو ہی گیا، باقی ذبح ہو گئے یہ کہاں ہے قرآن میں؟ معلوم ہوتا ہے جتنا خواب دیکھا اتنا اپنی جگہ مسلم ہے، اور قرآن اس میں صاف طور پر بول رہا ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہی تو تھا، اور کئی اس طرح کے خوابات ہیں. تو نبی کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے، لیکن امتی کا خواب وہی تھوڑے ہی ہوتا ہے، ہمارے تمہارے خواب وہی نہیں ہے. ہاں سچے خوابات یہ مبشرات ضرور ہوتے ہیں، مبشرات کا معنی اس سے بشارت ملتی ہے، تھوڑی سی رہنمائی ملتی ہے. کبھی کالا ناگ دیکھ لیا تو سمجھو کہ کوئی دشمن ہے، اگر ہم پر حملہ کر رہا ہے تو سمجھو کہ کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے, اگر ناگ نے پیچھے سے کاٹ لیا تو سمجھو کہ دشمن خفیہ طور پر سازش کر رہا ہے, کسی نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ علم عطا کرے گا, کسی نے دیکھا خوبصورت محل میں میں اترا ہوں اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اللہ خوبصورت عورت عطا کرے گا, اور اگر اس نے دیکھا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو سفر نصیب کرے گا, کسی نے کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا اللہ اس کو حج نصیب کرے گا. بھائی جیسا خواب ہوتا ہے نا ویسے اس کی تعبیر دی جاتی ہے. تو مبشرات ضرور ہے لیکن وہی نہیں ہو سکتا, ہمارے خوابات وہی نہیں. تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ بیتو امتی ہے, نبی تو رہی ہے, جب نبی نہیں تو پھر آپ کے خواب پر نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی اذان کے مسئلے پر عمل کیسے کر لیا؟ کوئی سوال بھی سمجھ میں آیا؟ اتنے بڑے اذان کے مسئلے پر ایک صحابی کا خواب ہے اس پر اتنا بڑا مسئلہ اللہ کے نبی نے کیسے بیان کر دیا؟ اس کا جواب حضرات محدثین نے یہ دیا ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جب اس خواب کو لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ سے اوجھل کرا دی گئی تھی اس اذان کو, حالانکہ معراج میں نماز کے ساتھ اذان بھی دی گئی تھی آپ کو, معراج میں نماز کے ساتھ اذان بھی دی گئی تھی لیکن وہ اذان دماغ سے اوجھل ہو گئی تھی, اور اوجھل ہو جانے میں حکمتیں تھی تاکہ امت کا بھی حصہ لگ جائے تلاش کرنے میں, طریقے کو تلاش کرنے میں. اور جیسے ہی عبداللہ ابن زید نے بیان کیا اللہ کے نبی کو معراج والی اذان یاد آ گئی. معلوم ہوتا ہے نبی نے خواب پر فیصلہ نہیں فرمایا, اپنے کو جو اللہ نے اذان دی تھی اس پر فیصلہ فرمایا ہے. ہاں یہ خواب تائید ہو گئی, خواب جو ہے نا وہ تائید ہو گئی. تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں کام کر رہے تھے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا, عبداللہ ابن زید کو یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, دنیا سے رخصت ہو گئی. تو عبداللہ ابن زید نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی, اے اللہ یہ آنکھیں میرے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی, نبی نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے نابینا بنا دے. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ اسی وقت کھیت میں نابینا ہو گئے. معلوم ہوتا ہے آپ کی سچی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیسی محبت تھی ان کو. اللہ کے لاکھوں سلام نازل ہو ان صحابہ کرام پر, اور آج کا چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر یا ذرا سا دو چار کتابوں کا پڑھنے والا کھڑا ہو کر ان محفوظ صحابہ کرام پر جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آج ان پر اشکالات کر رہے ہیں, ان پر سوالات کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بخاری شریف میں روایت صریح طور پر فرمایا, میں نے پوری امت کا حق ادا کر دیا لیکن میرے ابو بکر کا میں حق ادا نہیں کر سکا, اس کا حق تو اللہ ہی ادا کرے گا. اس ابو بکر پر تنقید. عمر سے متعلق فرمایا, عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی اس راستے پر نہیں آتا. اور ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا, کہ ایک آدمی بیل پر سوار ہو گیا, بخاری شریف کی روایت, بیل پر سوار ہو تو اللہ نے بیل کو بولنے کی طاقت دی. بیل نے یوں کہا کہ میں ہل جوتنے کے لیے ہوں, تیری سواری کے لیے نہیں ہوں, میں تو ہل جوتنے کے لیے ہوں, تیری سواری کے لیے نہیں. اس بیل کے بولنے کو نبی نے بیان فرمایا, اور بیان کرنے کے بعد فرمایا میرا بھی ایمان ہے کہ بیل بول سکتا ہے, میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے, میرے عمر کا بھی ایمان ہے, حالانکہ ابو بکر عمر وہاں تھے ہی نہیں. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے ابو بکر و عمر کا نام لیا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس پر جواب دیتے ہیں کہ اصل میں نبی کو ابو بکر و عمر سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی یہ لوگ زبان پر آ ہی جاتے تھے. میرا بھی ایمان ابو بکر و عمر کا بھی ایمان, میں بھی ہوں میرا ابو بکر میرا عمر بھی ہے, پہاڑ پر چلے پہاڑ ہلنے لگا, میں ہوں میرا صدیق ہے میرا شہید ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں ابو بکر و عمر کے تذکرے نہ ہو, اس لیے کہ اللہ کے نبی کو ان سے محبت ہی ایسی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے چار وزیر ہیں, دو دنیا کے دو آخرت کے, دنیا کے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور آخرت کے دو وزیر جبریل اور میکائیل ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا وزیر قرار دیا, اللہ نے ان دونوں کو آپ کے قدموں میں سونا بھی نصیب فرمایا. یہ مقام ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شیخین کو افضل نہ سمجھے, شیخین کا معنی ابو بکر و عمر, جو شیخین کو افضل نہ سمجھے اور جو ختنین سے محبت نہ کرے, ختن کا معنی داماد, ختنین کا معنی دو داماد, ایک عثمان اور ایک علی, فرمایا جو شیخین کو افضل نہ سمجھے اور جو ختنین سے محبت نہ کرے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا. اہل سنت والجماعت کی پہچان بیان فرمائی. تو حضرات صحابہ کو اپنے نبی سے کچھ عجیب سی محبت تھی, اس محبت کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. بھائی حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ اسی سنتوں کی محبت, اس کی عظمت, سنتوں کے آداب, سنتوں سے متعلق مسائل اس کتاب میں جو آج کا سبق ہو رہا ہے اس میں ذکر کریں گے, اور اس میں بہت سارے پہلے کچھ آیات ذکر فرمائی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی سے متعلق, اور یہ نبی تو اتنا بڑا نبی ہے, اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو نام لے کر بلایا لیکن اس نبی کو کبھی نام لے کر نہیں بلایا. ہے کہیں یا محمد, کسی ادنا آیت میں بتا دو یا محمد ہو تو, جب بھی بلایا یا ایہا الرسول یا ایہا النبی. بلکہ اس نبی کا مقام تو اتنا اونچا بیان کر دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اس نبی کے اوپر تم اپنی آواز کو بلند نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان نہ ختم ہو جائے. ولا تظهروا له بالقول كظهر بعضكم لبعض, تم میرے نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے, زید, خالد, اے بکر, تم ایسے نہ بلانا میرے نبی کو, یا نبی کہہ کر بلاؤ, یا رسول کہہ کر بلاؤ, جب میں نام نہیں لیتا تو تم کون نام لینے والے. ان تحبط اعمالکم, کہیں تمہارے اعمال ختم نہ ہو جائیں, اور اعمال کب ختم ہوتے ہیں؟ کفر کی بنیاد پر. معلوم ہوتا ہے میرے نبی کے اوپر اس طرح نہ چلنا. اسی لیے تو حضرت عمر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپسی پر اللہ کے نبی سے آگے آگے چل رہے تھے, ان کا اونٹ جو ہے نا وہ آگے آگے جا رہا تھا, تو حضرت عمر پیچھے سے دوڑے اور اپنے بیٹے کو زور سے تھپڑ ماری, عبداللہ ابن عمر کو, فرمایا لا تقدم علی النبی, نبی سے آگے نہ چلو, نبی سے آگے نہ چلو. یہیں سے مسئلہ بیان فرمایا کہ اپنے بڑوں سے, اپنے استاذوں سے, اپنے علماء سے, اپنے شیخ سے آگے نہ چلو. یہیں سے مسئلہ نکالا اسی حدیث شریف سے, جیسے نبی سے آگے چلنے کو منع, اور اللہ نے نبی سن رہے تھے اس بات کو, پھر بھی منع نہیں فرمایا کہ اے عمر تم روکو مت. معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہتے تھے کہ بڑوں کا ادب ہو اور بڑوں کی تعظیم ہو. تو حضرات صحابہ کے دل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کا میں نے کبھی نام لیا نہیں, تم بھی نام لے کر نہ بلاؤ, کہیں تمہارے اعمال عقارت نہ ہو جائیں, حبط نہ ہو جائیں, بیکار نہ ہو جائیں, ایمان سے تم نہ نکل جاؤ. اور میں ایک واقعے پر اپنی بات آج کی مجلس ختم کر دوں. حضرت قاری طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ, میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن بہت سارے نئے احباب ہیں, حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے خود اپنے کانوں سے یہ واقعہ سنا. حضرت نے فرمایا کہ میرے دادا جان حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی بزرگ نے خواب دیکھا, اور خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب دیوبند میں تشریف لائے اور چاروں رفیق بھی ساتھ ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, چاروں ساتھ خواب ہیں. تو وہ خواب دیکھنے والے حضرت نانوتوی سے کہہ رہے ہیں, مولانا قاسم صاحب سے, کہ حضرت چلیے حضور کو ملنے کے لیے, آقا تشریف لائے ہیں. تو دونوں بزرگ خواب میں چلے, خواب ہی میں چلے. اب وہ جو بزرگ خواب دیکھ رہے تھے نا, وہ تو تیزی سے دوڑنے لگے, بھائی ہم بزرگوں کو ملنے کے لیے دوڑتے ہیں یا نہیں, تو وہاں تو نبی تھے, وہ دوڑ رہے ہیں, حضرت نانوتوی بھی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو بزرگ خواب میں کہنے لگے, ارے مولے قاسم, محبت نہیں ہے تم کو نبی سے, دوڑتے کیوں نہیں, تیز چلو. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا میں تو اسی طرح چلوں گا، دھیرے دھیرے چلوں گا. اب وہ بزرگ دوڑتے ہوئے نبی کی خدمت میں پہنچے، مسافہ ہوا، معانقہ ہوا، اللہ کے حبیب نے اپنی پڑوس میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے، مسافہ اور معانقہ ہوا، اللہ کے حبیب نے اپنی گود میں بٹھا لیا، حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا. تو بزرگ کھڑے ہوئے ادب کے ساتھ پوچھنے لگے کہ حضرت ایک سوال ہے. فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے. فرمایا جتنی محبت اور جذبات میں آیا، اتنی محبت اور جذبات میں قاسم نہیں آیا. آپ نے اس کو گود میں بٹھا لیا اور مجھے پڑوس میں بٹھا لیا. حضرت کا جواب سنیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا قاسم میرے قدم کے نشانات کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہے، کہ جہاں میرے نبی کے قدم پڑے ہیں میرے قدم پڑ جائیں تاکہ مجھے کچھ برکت مل جائے. میں خود اس مجلس میں حاضر تھا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی، اور قاری صاحب نے فرمایا نبی کے قدم پر قاسم نے قدم رکھے تو نبی کی گود نصیب ہو گئی. اگر نبی کی سنت پر ہم اپنی زندگی کو رکھ دیں گے تو یقیناً نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. بھائی اپنے آپ کو نبی کے طریقوں پر لاؤ. میں بار بار کہتا ہوں داڑھی کا اہتمام کرو، داڑھی رکھو، یہ نبی کی سنت ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی نبی سے داڑھی کا نکالنا ثابت کر دے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ اللہ کے نبی نے ایک گھنٹے کے لیے بھی داڑھی نکالی، کہیں ثابت نہیں. اسی بنیاد پر تو ائمہ اربعہ، چاروں امام، مالک، شافعی، احمد و ابو حنیفہ نے داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا، اس کو واجب قرار دیا. اور آپ جانتے ہیں وجوب کے چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. اور بھائی داڑھی نکالنا اگر خوبصورتی ہوتا، آج لوگ داڑھی کیوں نکالتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے. اگر داڑھی نکالنا خوبصورتی ہوتا تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون آدمی پیدا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا نہیں. تمام نبیوں سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف کو جو حسن ملا تھا، وہ تو ان کے زمانے میں اللہ نے جتنا حسن دنیا میں اتارا اس میں آدھا یوسف کو دیا اور آدھا اس وقت کے سارے لوگوں کو دیا تھا. اور میرے نبی کا حسن آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ ایک طرف اور میرے نبی کا حسن ایک طرف. یہ آپ کا حسن ہے. آپ سے بڑھ کر خوبصورت باکمال کوئی پیدا نہیں ہوا. کوئی جمال والا آپ سے زیادہ پیدا نہیں ہوا، کوئی کمال والا آپ سے زیادہ پیدا نہیں ہوا، کوئی خوبصورتی والا آپ سے زیادہ پیدا نہیں ہوا. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں عجیب جملہ، عجیب جملہ حضرات صحابہ فرماتے، فرمایا آپ کا چہرہ انور ایسا تھا کہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے سے دل کبھی بھرتا نہیں تھا. بھئی کسی چیز کو دیکھنے سے دل بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ 100 مرتبہ پھر دل بھر جاتا ہے، پھر جی نہیں جاتا دیکھنے. لیکن نبی کا چہرہ انور ایسا تھا کہ جی نہیں بھرتا تھا دیکھنے کو. اور صحابہ نے دوسرا لفظ خاص استعمال فرمایا، قسیم. فرمایا میرے نبی کی شان یہ تھی کہ جب ہم دیکھتے تھے ہمیں نیا حسن معلوم ہوتا تھا، جب دیکھتے تھے نیا حسن معلوم ہوتا تھا. شمائل ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید سرخ دھاریوں والا ایک جبا پہن کر کے نکلے. عشاء کے بعد کا وقت تھا فرمایا، اور 14ویں رات کا چاند تھا. فرمایا میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا اور چاند کو دیکھتا تھا. شمائل ترمذی کی روایت، کوئی خیالات نہیں ہے، کوئی تخیلات نہیں ہے، حقیقت ہے. فرمایا میں آپ کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، بالآخر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میرے نبی کا حسن چاند سے بھی زیادہ ہے. یہ شمائل ترمذی کی روایت. آپ سے زیادہ دنیا میں حسین کوئی نہیں آیا. اگر داڑھی نکالنا حسن ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کہتا میرے پیغمبر داڑھی نکال دو تاکہ تمہارا حسن زیادہ ہو جاوے. کہتے کہ نہیں کہتے حسن بڑھانے کے لیے؟ داڑھی نکالنا اگر حسن ہوتا تو اللہ اپنے پیغمبر سے داڑھی نکلوا دیتے. لیکن نبی سے داڑھی رکھوائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی رکھنا خوبصورتی ہے، نکالنا خوبصورتی نہیں ہے. انسان کی داڑھی سے ایک وقار معلوم ہوتا ہے، ایک روح پڑتا ہے. اور کچھ نہیں تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس سفید داڑھی کی لاج رکھتے ہوئے قیامت میں اللہ معاف کر دے گا. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے میرے بھائیوں, کتنا بڑا فائدہ. یحییٰ ابن اقسم محدث جلیل ہیں, انتقال ہوا, انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا گزری, فرمایا اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا گیا اور مجھے یوں کہا کہ یحییٰ کیا لایا میرے لیے, میں نے کہا عبادت وغیرہ, فرمایا فلاں کمی فلاں کمی فلاں کمی. یہی تو وہ بات ہے کہ جب اللہ کے حبیب نے فرمایا من نوکشا عذب من نوکشا عذب, اللہ جل شان ہو اگر پکڑ پہ آ جائیں گے تو کوئی بھی عذاب سے بچ نہیں پائے گا. تو حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا, سوال کیا اللہ کے حبیب, اللہ تو یوں کہتا ہے فصو بھائی حاسب حساب یسیرا, بہت آسان عذاب لینے والا ہے اللہ تو, اور تم کہتے ہو کہ عذاب ہوگا. یہ تو دونوں میں تضاد معلوم ہو رہا ہے. تو سنیے اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, اللہ کے حبیب نے فرمایا من نوکشا عذب, اگر اللہ نے کوئی ورق کھول کر یوں پوچھ لیا دفتر کا کہ یہ کیوں کیا تو اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ ہے مطلب. اور فصو کا حساب و حساب یسیرا, اللہ آسان حساب لینے والا ہے, اس کا مطلب حضرت نے کر کے بتایا. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں کر دے اور بند کر کے دے دے کہ جا یہ ہے آسان حساب. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مانگو تو اللہ سے یہی فصو کا حساب و حساب یسیرا, آسان حساب مانگو. تو اللہ نے مجھے پوچھا یا ابن اقسم فرماتا, میں نے کہا کہ یہ ہے یہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اب میں خاموش ہوں, دانت پڑی رہے اور خاموش ہوں میں. اتنے میں اللہ کی طرف سے سوال ہوا, فرمایا کیا سوچ رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک حدیث سوچ رہا ہوں, چونکہ محدث تھے نا, فرمایا ایک حدیث سوچ رہا ہوں. پھر اپنی سند سے حدیث پڑھی اور فرمایا عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یستحیی من الشیر, فرمایا میں نے میرے نبی سے سند کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تو سفید داری سے حیا کرتا ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا نبی سچا ہے یا تو سچا ہے, تو داد دبت کر رہا ہے اور میرے نبی نے تو بیان کیا کہ سفید داری سے تو حیا کرتا ہے. خود یحییٰ ابن اقسم نے خواب میں بیان فرمایا فزہیت اللہ تبارک و تعالی, اللہ ہنس پڑا. اب اللہ کا ہنسنا اللہ کی شان کے مطابق, ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہنسنا کیسا ہوگا. محدثین نے لکھا ہے کہ حدیث میں جہاں ہنسنے کا لفظ آیا ہے اس سے مطلب اللہ خوش ہوتا ہے. تو مطلب اللہ خوش ہو کر فرمایا اچھا میرے پیغمبر کی یہ روایت تو مجھے سنا رہا ہے, جا سفید داری ہی کی بدولت میں تجھے معاف کرتا ہوں. محدث وقت ہیں, محدث وقت ہیں. تو بھائی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ اس سے نجات دے گا, سفید داری سے اللہ تعالی حیا فرماتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے بیمار ہیں, میرا ہاسپیٹل میں آج جانا ہوا, چونکہ میرے والد صاحب بھی ہاسپیٹل میں ہیں, بہت سارے بیچارے وہاں دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے اور کچھ لوگوں کا انتقال ہوا ہے, ان لوگوں نے بھی مرحومین کے لیے دعاؤں کا کہا ہے. یہ بھی ایک دعا ہی کے لیے ہیں کہ کینسر کے مریض ہیں ان کے شفا کے لیے دعا کی جائے. مہاویر ہاسپیٹل میں ہیں اور جناب محمد نصیر بھائی یہ لکوا ہو گیا ہے, ان کے لیے بھی شفا کی دعا کی جائے. اور بھی بہت سارے احباب بیمار ہیں, ان سبھی کے لیے شفا کی دعا کی جائے. سرمے کا جہاں تک مسئلہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سرما استعمال فرماتے تھے وہ تھا اسمدی سرما, اس کا نام ہے اسمد. اسمد ایک پتھر ہوتا ہے عرب میں, اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہوئے کہ وہ آنکھوں میں لگانے سے انتہائی درجہ ٹھنڈک ہوتی ہے. حدیث شریف میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ اسمدی سرما یعنی اسمد پتھر سے بنا ہوا استعمال کرتے تھے اور یہ آپ کو پیارا بھی تھا اور آج بھی سمودی سرما ملتا ہے لیکن ایک تو عام دکانوں پر 5-7 ریال میں ملتا ہے وہ تو ہے ڈپلیکیٹ وہ اوریجنل نہیں ہے وہ ڈپلیکیٹ سرما ہے اور اسمودی لکھ دیا گیا ہے اس پر حدیث بھی لکھی ہوئی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمودی سرما پسند تھا لیکن اسمودی سرما جو اصل ہے وہ اصل ہی ہے اور وہ چھوٹی سی اتنی چھوٹی سی بوتل مکہ شریف میں ایک دکان ہے وہاں پر ملتی ہے قریباً اتنی چھوٹی سی بوتل 70-75 ریال کی ملتی ہے تو یہ مہنگا ملتا ہے یہ اصلی سرما ہے اور میرا معمول ہے کہ میں اس کو رکھا کرتا ہوں میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں گزشتہ سال دارالعلوم کنتھاریا سے میرے پاس ایک حافظ صاحب آئے جن کی بینائی اچانک کمزور ہو گئی تھی اچانک کمزور ہو گئی صبح اٹھے تو 50-60% بینائی بلکہ 70% کم ہو گئی وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ وہ احمد آباد بھی گئے اور احمد آباد جانے کے بعد بھی کوئی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا وہ میرے پاس آئے وہ تو آئے تھے اصلاً کچھ تعویذ واویذ کے لیے تو میں نے اصلاً تو وہ آیت بتا دی ان کو قرآن کریم کی کہ اس آیت کو پڑھ کر کے ہر نماز کے بعد اپنی آنکھ پہ دم کر لیا کر فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید اور میں نے وہ اسمودی سرما دیا میں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ نبی کا پسندیدہ ہے تم سنت سمجھ کر اس کو استعمال کرو اللہ ممکن ہے کہ نبی کے صدقے میں اور سنت کی محبت کے صدقے میں ہم کو نجات دے انہوں نے استعمال کیا قریباً 22-25 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی بینائی کو لوٹا دیا یہ گزشتہ سال کا واقعہ ہے اور وہ حافظ صاحب آج بھی موجود ہیں اور کوئی عمر نہیں ہے ان کی زیادہ 40 سال کی عمر ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ سرما ہے اور جو اس کو سنت سمجھ کر کے استعمال کرے گا تو یقیناً اس کا فائدہ ہے باقی سرما کو کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں سنت سرما لگانا ہے لیکن حضور جس سرمے کو استعمال فرماتے تھے وہ اسمس نام کا نہیں تھا بلکہ اسمد نام کا تھا اور یہ لگانا سنت ہے حضور کے طریقے سنت لگانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دائیں ہاتھ میں یعنی دائیں آنکھ میں رائٹ میں دو مرتبہ لگاتے تھے اور بائیں آنکھ میں ایک مرتبہ لگاتے تھے تو یہ تین ہو گیا پاک عدد ہو گئی کبھی ایسا بھی ہوا کہ تین اس میں لگا دیا تین اس میں لگا دیا تو بھی پاک عدد ہو گئی تو یہ سنت ہے ہمارے حضرت کا معمول ہے آج 77 سال کی عمر ہو گئی لیکن روزانہ رات میں سرما لگانے کا سنت کی نیت سے اور یہی وجہ ہے کہ تلاوت قرآن ہے یہ نبی کی سنت وغیرہ 77 سال کی عمر ہو گئی کہ آج تک نمبر بھی کچھ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موتیا بھی کچھ نہیں تو جو انسان واقعتاً نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرے گا تو یقیناً فائدہ ہوگا اور دوسرا جو سوال ہے وہ ذرا تھوڑا سا اگلے منگل کو صاف کر کے لکھ دیں تاکہ میری سمجھ میں آ جائے چونکہ بہت مغلق سوال ہے تو اگلے منگل کو تھوڑا سا صاف کر کے اس کو لکھ دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل على سيدنا حبيبنا سفيان سندنا القرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم عافنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے مولا ہماری وجہ سے بے زبان جانور مرے جا رہے ہیں اے اللہ دنیا کے مخلوق پریشان ہیں اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے درخواست کی تھی نبی نے منبر پر خطبے کے درمیان دعا کر دی اور تو نے بارش اتار دی تھی میرے مالک ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں لیکن تیرے نبی کے غلام ضرور ہیں اے اللہ اس غلامی کا واسطہ ہے آپ رحمت کی بارش عطا فرما دی آپ رحمت کی بارش عطا فرما دی الہ العالمین حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تو جانتا ہے عمر نے عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تیرا نبی حیات تھا تو دعا کرتے تھے آج تیرے نبی کے چچا کو پکڑ کر کے ہم دعا کر رہے ہیں
ان کے صدقے میں بارش کو برسا دے. اے اللہ ہم اپنے صحابہ کو پیش کرتے ہیں, اپنے اس زمانے کے اولیاء اللہ کو پیش کرتے ہیں, ان کے صدقے میں رحمت کی بارش عطا فرما. اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. تیری ستاری کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اے اللہ موسیٰ نماز پڑھانے نکلے بارش کی, اور تو نے کہا کہ تیرے ان مانگنے والوں میں گنہگار ہیں, وہ نہیں نکلے گا وہاں تک بارش نہیں دوں گا, اور اس گنہگار نے چپکے چپکے تجھ سے معاملہ کر لیا اور تو نے بارش اتار دی. موسیٰ نے کہا اے اللہ وہ کوئی نکلا نہیں اور تو نے بارش کیسے اتاری؟ تو تُو نے کہا میرے بندے کی مجھ سے صلح ہو گئی. اے اللہ ہم بھی تجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, سچے دل سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. اللہ تو رحمت کی بارش عطا فرما, رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ موسیٰ نے کہا کہ وہ جس کو تُو نے معاف کیا اور تجھ سے صلح ہو گئی ذرا میری ملاقات کرا دے. تو تُو نے کہا کہ اس بندے نے مجھ سے عہد کیا ہے, میں اس کو مرتے دم تک رسوا نہیں کروں گا. اے موسیٰ میں تیرے سامنے بھی لا کر اس کو رسوا کرنا نہیں چاہتا. اے ستار العیوب تو کیسا عیبوں کو چھپانے والا ہے؟ اللہ ہمارے عیبوں کو تو نے ہی چھپایا ہے, ورنہ اگر کھل جائے تو اس سفید کپڑے کے نیچے بڑے گندے ہیں اللہ, بہت گندے. اللہ دنیا میں ستاری فرمائی ہے, آخرت میں بھی ستاری فرما لینا, آخرت میں بھی ستاری فرما لینا. ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اللہ ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا, ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا, ورنہ ہماری اولاد اور ہم سے ملنے والے کہیں گے بہت حقائق بیان کرتا تھا, بہت نصیحتیں کرتا تھا اور تو کتنا گندا تھا. اے اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ تمام مرغومین کی مغفرت فرما. ہمیں سنت سے محبت نصیب فرما, نبی کی اتباع کا جذبہ عطا فرما, ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ نبی کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ عبادتوں کا ذوق نصیب فرما, تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما. اے اللہ پورا مجمع, اے اللہ دور دور کر نبی کی محبت پر آتا ہے, سب کے دلوں کو نبی کی محبت سے مالا مال فرما دے, سب کے دلوں کو نبی کی محبت سے مالا مال فرما دے, سب کے دلوں کو نبی کی محبت سے مالا مال فرما دے. اللہ مرنے سے پہلے ہمیں تیرے نبی کی زیارت نصیب فرما دے. اللہ ایک مرتبہ بھی خواب میں زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کی مزار اقدس کی حاضری نصیب فرما دے. اے اللہ وہاں کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. اے اللہ جتنی عورتیں جتنے شوق اور ذوق کے ساتھ آتی ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما, ان کی مغفرت کے معاملے فرما. اے اللہ ان کی زندگی کے اے اللہ غمیوں کو خوشیوں سے مبدل فرما. اگر ان کے شوہر کے مسائل ہیں تو آسان فرما دے, اولادوں کے مسائل ہیں مولا آسان فرما دے. تو ہی آسان کرنے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے, تو ہی سختیوں کے بعد آسانیاں لانے والا ہے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.